الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت 216 سے 218 تک۔ کوتبہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، علیکم تمہارے اوپر، القتال، قتال کرنا، جنگ کرنا، جہاد کی بلند ترین جو سطح ہے وہ قتال ہے، بالآخر قتل یا جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تیار ہو جاؤ۔ تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرض کر دیا گیا ہے جنگ کو، قتال کو، وہوا، اور یہ قتال، کرہ لکم، تمہیں پسند نہیں آ رہا، تمہیں کراہت محسوس ہو رہی ہے اس سے، تم اوائڈ کرنا چاہ رہے ہو اسے۔ وعسا، اور ممکن ہے، ان کے تکرہو شیئن، کہ تم کسی چیز سے کراہت محسوس کرو، کسی چیز کو تم برا سمجھو، وہو خیر لکم، جبکہ در حقیقت وہی چیز تمہارے لیے اچھی ہے، اس میں خیر ہے تمہارے لیے۔ وعسا، اور ممکن ہے، ان تحبو شیئن، کہ تم کسی چیز کو تو بہت پسند کرو، وہو شر لکم، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے، تمہارے لیے نقصان ہے۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں بہتر جانتے۔ یسألونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان بارے میں، یا اباؤٹ انگلش میں کہیں گے، الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے، قتال فی ہے، اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننا، وکفر بھی، اور اللہ کے راستے سے، اور اللہ سے کفر کرنا، انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے انکار کرنا، روکنا، واخرجوا اہلہ منہ، اور نکالنا اس کے آس پاس رہنے والوں کو اس میں سے، یعنی کہ مکہ شہر میں یا مسجد حرام میں جو لوگ آباد تھے ان کو اس شہر سے نکال دینا، ایکسپیل کر دینا، ایکزائل کر دینا۔ یہ کام، کون کون سے کام، دوبارہ ایک دفعہ دیکھیں، پہلی چیز گنوا دی کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا انکار کرنا، اس کی مسجد سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی مسجد حرام سے روکنا، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا۔ یہ چار گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ زیادہ، بہت زیادہ، یہ زیادہ کبیرہ گناہ ہے۔ دو ورڈز ہیں، ایک ہو گیا کبیر اور ایک ہو گیا اکبر۔ آیت کے اندر، پہلے حصے کے اندر جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا وہ تو بہت کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے راستے کا کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ اکبر گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ نہیں ہے، یعنی کہ ان دونوں کے کمپیریزن میں یہ زیادہ بڑا گناہ تھا۔ والفتنہ، تو، اور فتنہ اکبر و زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل سے زیادہ بڑی چیز ہے فتنہ۔ فتن کہتے ہیں، آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے کہتے ہیں، ورڈ یوز کرتے ہیں۔ لنگوسٹکلی عربک کے اندر اس پروسیس کو فتن بولتے ہیں کہ سونا، گولڈ دیا جائے اور اس کو جلایا جائے، گرم کیا جائے، جلایا جائے، برن کیا جائے اسے، تاکہ اس کے اندر پیورٹی، امپیورٹی واضح ہو جائے۔ اگر اس گولڈ کے اندر کوئی امپیورٹی شامل تھی تو وہ ایٹ اے لوور ڈگری میلٹ ہو جائے گا، پگھل جائے گا، اتر جائے گا۔ اگر رنگ چڑھا ہوا تھا کسی چیز کے اوپر، وہ ہیٹ اپ جب ہوگا تو وہ رنگ اتر جائے گا اس کا۔ جو ریئل گولڈ ہوگا وہ اپنے آپ کو سالڈ ہی رکھے گا، وہ مینٹین رکھے گا اپنے آپ کو۔ اسی چیز کو، یہ ہے فتن کا لنگوسٹک مطلب۔ لیکن جب قرآن اور حدیث کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، یعنی ان ادر ورڈز، اسلام کی پوائنٹ آف ویو سے فتن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا دنیا کے اندر حالات کی وجہ سے ایک مسلمان کی ایسی آزمائش آئے کہ اس کا سچا سالڈ ہونا اور اس کا پگھل جانا ظاہر ہو جائے، کہ کون سا تھا، جو جس کے اندر امپیورٹیز تھیں وہ اتر جائے گا، چھوڑ دے گا، اور جو سالڈ تھا، جو واقعی اپنے دعوے میں سچا تھا، جو جو مسلمان تھا واقعی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا وہ اس پہ قائم رہے گا. اس پروسیس کو بولتے ہیں فتنہ. فتنہ چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے, آزمائش چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یا مشرکین کی طرف سے, یا نان مسلمز کی طرف سے, یا شیطان کی طرف سے, یا اسلام دشمن کی طرف سے, کوئی ایسے حالات پیدا ہوں جو مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے, جن کے اندر رہنا, جن کے اندر مسلمانوں کی بہت سخت آزمائش ہو رہی ہو, وہ سب چیز کہلائی جائے گی فتنہ. عام طور پہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ تو فتنوں کا دور ہے, ہر طرف فتنہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر حالات اتنے مشکل ہیں کہ ایک بندے کو صحیح اللہ تعالیٰ ہی کا بندہ بننا بہت مشکل ہو گیا ہے, کہ سچ بولنا مشکل ہے آج کل کے حساب سے. جھوٹ بولنا بہت آسان ہے, سچ بولنا مشکل کام ہو گیا ہے. بے ایمانی آسان کام ہے, بے ایماندار ہونا مشکل کام ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کام کرنا تو آسان کام ہے, اس میں کوئی مشکل تو, کسی کو کوئی ڈیفیکلٹی فیس ہوتی ہے, آپ کو فلمیں دیکھنے میں کوئی ڈیفیکلٹی فیس ہوتی ہے, کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی فیس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرنے میں ڈیفیکلٹی فیس ہوگی. حرام کمانا آسان ہوتا جا رہا ہے, حلال مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ مراد ہے اس چیز سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو فتنہ ہے یا فتنہ پھیلانا, فتنہ بھڑکانا, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قتل سے زیادہ بڑی چیز ہے, قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا اور نہیں, یزالون, یہ راضی ہوں گے, یہ خوش ہوں گے, یہ مطمئن ہو جائیں گے. یقاتلونکم, یہ نہیں چھوڑیں گے تمہارا پیچھا, یہ نہیں مطمئن ہوں گے تمہارے ساتھ قتال کرنے سے. حتیٰ, یہاں تک کہ یردوکم, تمہیں مرتد کر دیں, تمہیں رد کر دیں, تمہیں لوٹا دیں. ان دینکم, تمہارے دین سے, یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, یا یہ تب تک چین میں نہیں آئیں گے, یہ تب تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دیں. یہ ان استطاؤ, اگر یہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان کے پاس مینز ہوں گے, اگر ان کے پاس وسائل ہوں گے, تو یہ اس حد تک جائیں گے تمہارے ساتھ, تمہارا ساتھ قتال کرنا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے ہی مرتد کیوں نہ کر دیں. آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے اہل ایمان کے لیے, ومن, اور جو کوئی یرتد, مرتد ہو گیا, منکم, تم میں سے, ان دین ہی, اپنے دین کے بارے میں, جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا, فیمت, اور پھر وہ اسی حال میں مرا, بس وہ اسی حال میں مر گیا, پھر وہ ہوا کافرون, تو یہی پھر پکا کافر ہوگا. فاولائک, پس اس شخص کے لیے, حبطت اعمالہم, اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے, ویسٹ کر دیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ نلیفائی کر دیں گے انہیں. پھر دنیا والآخرہ, دنیا کے اندر بھی کوئی چیز نہیں پائیں گے, نہ آخرت کے اندر وہ کوئی چیز پائیں گے. اگر وہ اس نے اپنے اچھے وقتوں کے اندر وہ بڑی نمازیں پڑھا کرتا تھا, یا اس نے روزے رکھے تھے, لیکن اب وہ دین سے پھر گیا ہے, اس کو دنیا کے اندر آسانی یہ نظر آ رہی ہے کہ میں اگر اسلام پہ نہیں پریکٹس کرتا تو میں سکون میں ہوں, اور پریکٹس کر رہا ہوں تو میرے لیے مصیبت ہے, تو بیٹر کہ میں سکون میں رہتا ہوں. پھر اگر تو وہ اس طرح پہ دین سے پھیرے گا تو پھر اس کے میں تمام اعمال ضائع کر دوں گا, چاہے اس نے اگر کوئی کبھی زکوٰۃ بھی دی تھی, کوئی نیک عمل کیا تھا, تو وہ تمام چیزیں ضائع ہو جائیں گی اس کی, اگر وہ اسی حال میں مرا, توبہ نہ کی اس نے. وہ اولائکا, اور یہی لوگ, اصحاب النار, یہ آگ والے ہیں. یہی ورڈ جو ہے, یہ لکھا ہوا اصحاب, یہی ورڈ ہے جس سے ہم ورڈ بناتے ہیں صحابی. صحابی کے لیے کیا ورڈ ہوتا ہے؟ کمپینین. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کمپینین. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ آگ, جن کا ساتھ نہیں چھوڑے گی جہنم کی آگ, ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. ہم فیہا خالدون, اسی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, آمنو, جو کہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے مان لیا تھا جو کچھ میں نے انہیں کہا تھا. والذین, اور وہ لوگ, ہاجروا, جنہوں نے میری خاطر ہجرت کی تھی, وجاہدوا, اور میری خاطر جہاد کیا تھا, کوشش کی تھی انہوں نے, فی سبیل اللہ, میرے ہی راستے میں, اولئک, یہ وہ لوگ ہیں, یرجون, جو کہ پھر ڈیزرو کرتے ہیں, کوالیفائی کرتے ہیں رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کو ڈیزرو کرتے ہیں. واللہ, اور اللہ جو ہے غفور الرحیم, وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ تین آیات ہیں, کیونکہ ریسنٹلی آیات گزری تھیں قتال سے ریلیٹڈ, جہاد سے متعلق, اور وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ قرآن کے اندر یہ آیات آئی تھی, جتنا قرآن شروع سے لے کے یہاں تک ہوا تھا کور, تو پہلے میں نے جہاد کے ٹاپک کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا، اس ڈیٹیل میں اب دوبارہ نہیں جا رہا، بہت بریفلی سمرائز کر رہا ہوں. وہ تقریباً 6 پارٹس کے اندر تھا، وہ سب کچھ اپلوڈیڈ ہے، اس کو آپ لوگ سنیں. جہاد سٹارٹ ہوتا ہے نمبر 1، پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کرنا. جہاد کا ایک سمپل مطلب ہوتا ہے کوشش، جد و جہد کرنا، ایفرٹ کرنا، اسٹرگل کرنا. کس چیز کے لیے ایفرٹ کرنا؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانے کے لیے. مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اوبیڈینٹ، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو اوبیڈینٹ بنانے کے لیے ایفرٹ کرنا، اسٹرگل کرنا. اب اس میں ایفرٹ اسٹرگل والی کیا بات ہے، اس کے اندر میں نے لیکچرز کے اندر ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جہاد بن نفس کے اندر کیا کیا چیز شامل ہوتی ہیں، شیطان کے وسوسے وہ کیا چیز تھیں. اس کے اندر بتایا تھا کہ ایک تو انسان کے ساتھ اس کا نفس ہوتا ہے، نفس ہمارا جو اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی طرف کھینچتا ہے. یہ انسان کا جسم جو ہے یہ اسے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کا تقاضا کرتا ہے اس سے. اس نفس کے اوپر پھر اور بہکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان مقرر کیا ہوا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے سنائی تھی ان لیکچرز کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو ان کو اچھائی اور برائی کے راستے کی ترغیب دیتے ہیں. لیکن وہ صرف اور صرف ان کا کام کیا ہے، وہ بس اوپینینز دے رہے ہوں گے، وسوسے دے رہے ہوں گے، خیالات ضرور رہیں گے، لیکن اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایک انسان اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، اپنی نیند پہ قابو پا لیتا ہے اور فجر کی نماز کو نہیں مس کرتا، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، آپ نے الارم لگایا، الارم بجا، آپ کی آنکھ کھلی، آپ کے نفس نے آپ کو ایسا ڈیمانڈ کیا کہ مجھے تو بس اتنی نیند آ رہی ہے کہ بس میں تو بے ہوش ہو رہا ہوں. یہاں پہ اب آپ کے ایک اپنے ود ان یور سیلف ایک اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے، ایک آپ کے اپنے اندر ہی ایک چیز ہوگی، آپ کا ضمیر ہوگا جو آپ کے اصل میں جو آپ کی روح ہے وہ تقاضا کر رہی ہوگی نہیں مجھے اٹھنا چاہیے، لیکن اوپر سے آپ کا جو باڈی ہے وہ زور لگا رہا ہوگا نہیں بھائی اب سو ہوگی اس وقت. تو اس کے اوپر ایڈیشنل شیطان کا وسوسہ ہوگا، اچھا میں ابھی اٹھتا ہوں، بس ایک منٹ کے لیے میں ذرا اور لیٹ جاؤں، ابھی میں اٹھتا ہوں، بس یہ شیطان کا اوپر سے وسوسہ ہوگا. شاید ہی آپ کے مائنڈ کے اندر یہ بھی خیال آئے گا کہ نہیں میں سوتا ہی نہ رہ جاؤں میں. یہ ساری جو وار ود ان چل رہی ہوتی ہے یہ سب کچھ انسان کے اپنے وجود کے اندر ہی موجود ہے، کہ ایک اس کا نفس، نفس ہمارہ جو اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے یا جو جسم کی طرف کھینچتا ہے، نفس لوامہ جو اس کو اچھائی یا اپنی روح کی طرف، روحانیت کی طرف کھینچتا ہے. ایک اس کے ساتھ ہو گیا شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو وسوسے دے گا، برے خیالات آئیں گے اس کے مائنڈ کے اندر، اور ایک ہوگا اس کے ساتھ فرشتہ ہوگا جو اس کو اچھائی کے مشورے دے گا، اچھائی کی ترغیب دے گا، حفاظت کرے گا اس کی. لیکن بالآخر کرنا کیا ہے؟ وہی ہوگا، وہی جو آپ نے ایکشن کیا تھا. آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ نیند بہت سخت آ رہی ہے، یہ بھی خیال آیا کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی چاہیے، بالآخر ہوگا کیا؟ جو آپ جس کی بات مان لیں گے آپ وہ ہوگا بالآخر. تو یہ ایک انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد سب سے پہلے کر رہا ہوتا ہے. بالفرض کوئی بندہ اس میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اس نے روٹین کر لیا، اس نے بنا لیا، اپنی روٹین بنا لیا، تو ایک دفعہ آپ اس ردم میں آ گئے، اب اس کے بعد آپ کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہوں گی، پھر اس کے بعد آپ کی جو پرسنل چوائس یہ چیزیں اب مشکل نہیں لگیں گی آپ کو. ایک دفعہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اچھی طرح سے، تو پھر اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ چیز بری ہے، گالی مت دیا کرو، جھوٹ مت بولو، فلانی چیز نہ کرو، اس طرح نہ کرو، گانے مت سنو فضول قسم کے، فلانی فلمیں نہ دیکھو الٹی سیدھی قسم کی، یا فلانی جگہ وقت ضائع نہ کرو، یا نماز نہ پڑھو. وہ پھر اپنے آپ کو خود ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انٹیون کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے انٹرٹینمنٹ وہ چیزیں بن جاتی ہیں. پھر اس کے لیے میوزک انٹرٹینمنٹ نیچرلی نہیں رہے گا اگر اس کا کنیکشن ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائن ہی نہیں اس کی کنیکٹیڈ، تو پھر وہ ظاہری بات ہے اس کو انٹرٹینمنٹ دوسری چیزوں میں نظر آئے گی. ایک بندہ جب اس مرحلے سے نکل آتا ہے، اب شیطان اس کو تو نہیں بہکا سکا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے ریلیٹیوز کے پاس جائے گا، ان کو وسوسے ڈالے گا، اس کے دوستوں کے پاس جائے گا، وسوسے ڈالے گا، اس کو جا کے سمجھاؤ اس کو کیا ہو گیا، اس کو جا کے بتاؤ. تو کوئی لوگ ٹانٹ ماریں گے، کوئی لوگ ہنسیں گے، یا کوئی لوگ بڑے سنجیدہ ہو کے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں دیکھو اتنا ایکسٹریمسٹ یا اس طرح کا فینیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی شیطان کے حربے ہیں، لیکن کیونکہ وہ یہاں سے نہیں آ سکا تھا، کہیں اور سے وہ آ رہا ہے، کسی اور کے اوپر سے وسوسے دے رہا ہے کہ اس کو بات سمجھاؤ، باقی دیکھو کیا ہو گیا، اتنا تو ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے نا. خیر ہے، دونوں چیزیں چلتی ہیں، بوڑھے ہوں گے تب دیکھی جائے گی. یہ ہو گیا ایک سوسائٹی کے لیول کے اوپر. اب بندہ اگر ان سب چیزوں میں کامیاب ہے، چاہے دوسرا معاشرہ سمجھتا رہے کہ یار یہ دیکھو اتنی گرمی ہے، اور دیکھو اس لڑکی کو دیکھو اس نے کیا گاؤن سکارف پہنا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے اتنی گرمی میں، وہ آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، لیکن اس کو ٹینشن نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے، اس کو اسی چیز میں ہی راحت محسوس ہوگی. اب اس کے بعد ایک بندہ جب اپنے آپ کو سالڈ کر لیتا ہے اندر سے، نیکسٹ اسٹیپ کیا آتا ہے پھر؟ نیکسٹ اسٹیپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نیچرل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اگر اس شخص نے اپنے لیے اسلام کو پسند کیا تھا تو اس کو یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ واقعی جو میرے فرینڈز ہیں، جو میرے کولیگز ہیں، جو میرے واقعی بہن بھائی ہیں یا میرے کزنز ہیں یا جو میرے پیرنٹس ہیں یا بڑے ہیں چھوٹے ہیں جتنے بھی ہیں، اگر مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ آخرت کے اندر یہ انجام ہوگا تو ہاؤ کین آئی ٹالریٹ کہ یہ لوگ اس برائی کے راستے پہ جا رہے ہیں؟ اگر میں دنیا کے اندر کوئی نقصان نہیں برداشت کر سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا کہ ان میں سے کوئی بیمار ہو، میں نہیں دیکھ سکتا کہ ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو میرے سامنے، تو میں یہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہوں کہ آخرت کے اندر یہ عذاب میں مبتلا ہوں اور میں آرام سے بیٹھا ہوں؟ تو وہ پھر نیچرل تقاضا آئے گا کہ بندہ ان کو اس خود ہی اسلام کی طرف بلائے گا، ان کے آگے دعوت تبلیغ کرے گا، ان کو بلائے گا اس چیز کی طرف. اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علیحدہ سے کوئی آرڈر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وحی آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نیچرل تقاضا ہے. جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اسی کی ایڈوکیسی کرتے رہتے ہیں. اگزامپل میں نے جہاد کے لیکچرز میں موبائل فون کی دی تھی کہ بالفرض اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس موبائل فون کی باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ آپ کے پاس ایک موبائل ہے جس سے آپ بہت خوش ہیں، آپ جب بات کر رہے ہوں گے تو آپ خود ہی اپنے موبائل کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، جبکہ وہ موبائل کمپنی والے آپ کو پیسے تو نہیں دے رہے اس کے کہ اگر ہماری سیل ہوئی تو ہم آپ کو پروفٹ شیئر کریں گے. جس چیز کو ہم انسان پسند کرتا ہے وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ چاہے گا کہ دوسرے اسی چیز کو ہی کریں. اگر آپ کو فار انسٹنس کرکٹ پسند ہے اور کسی اور کو فٹ بال پسند ہے، آپ اگر آپ کی اسپورٹس کے اوپر بحث ہو رہی ہوگی تو آپ اس کو کرکٹ کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں یہ یہی چیز اچھی ہے، حالانکہ آپ کو اس چیز کے پیچھے ایوارڈ تو نہیں ملنے والا. یہ انسان کے اندر نیچرل ہے. اگر واقعی آپ نے اپنے لیے اسلام کو پسند کیا تھا، ڈرامہ نہیں تھا، تو آپ اسی چیز کی خود بخود نیچرلی آپ اس چیز کی پروپیگیشن کریں گے، اس چیز کی مارکیٹنگ کریں گے، دعوت تبلیغ کریں گے، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے. پھر دعوت تبلیغ کا ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. تو ایک معاشرے کے اندر اسلام پھیلتا کس طرح ہے؟ پہلے تو لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کریں. اگر اس کے اندر وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو ایک دعوت تبلیغ کا ایک نیٹ بنانے کی کوشش کریں، سرکل بنائیں اپنا. سرکل بنانے کے لیے، دعوت تبلیغ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں یہی آپ کا سرکل ہے. آپ کے ساتھ کون کون لوگ اٹیچڈ؟ آپ یونیورسٹی آتے ہیں، آپ لوگ تقریباً 450 اسٹوڈنٹس کو جانتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اسٹاف ممبرز ہوتے ہیں، کچھ ٹیچنگ اسٹاف ہے، جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، یہ سب آپ کا سرکل بنتا ہے. آپ جس علاقے کے اندر رہتے ہیں اس ایریا کے اندر نیبرہڈ میں کتنے لوگ ہیں، آپ کے کزنس کو ملانا شروع ہوا، آپ کے پرانے اسکول کالجز کے فرینڈس تھے. اگر آپ کاؤنٹ کریں ہمیں سے ہر بندہ کم از کم 500-600 بندے کو جانتا ہے. بس یہی آپ کا نیٹورک ہے، اسی نیٹورک پہ ایفرٹ کریں. اس نیٹورک سے ہی اگر بات پھیلے گی تو وہ اور دور پھیلے گی، اور دور جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور لیکچرز دینے نہیں جایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کی ٹیمز بنا کے ان کو باہر کے ملکوں پہ دورے بھی نہیں بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ دعوت تبلیغ کر کے آؤ. وہ ادھر ہی مکہ مدینہ میں ہی رہے تھے، انہوں نے وہیں سے اسلام پھیلایا تھا، ایک جگہ کے اوپر کانسنٹریٹ کیا تھا اور اسی کے اوپر پہلے اسلام کو قائم کیا تھا. جب اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف آتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے جو اسلام کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، کچھ گناہ کم کرنا شروع ہو جائیں گے، ایک سوسائٹی ہے جو کہ اچھی ہونی شروع ہوگی تھوڑی تھوڑی کر کے. لیکن اس کے ذریعے ایک آبویس کنکلوژن یہ ہے کہ صرف دعوت تبلیغ سے ہر بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ لیکچر دیں، سمجھائیں، نمبر ون چیز کیا ہے پہ عمل کر کے دکھائیں آپ. میں یہاں پہ جتنا مرضی کھڑا ہو کے کہتا رہوں کہ گالی نہیں دینی چاہیے، گالی دینا بری بات ہے وہ، لیکن جب مجھے غصہ ہے میں آپ لوگوں کو گالیاں دیے جا رہا ہوں کھڑے ہو کے. اگر میں یہ کہتا جا رہا ہوں کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام پیس چاہتا ہے، اسلام یہ ہے، اسلام کے اندر مائنورٹی کے حقوق ہیں، اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں جو آپ کے اللہ کو نہیں مانتے آپ ان کو مارنا شروع ہو جائیں، فلانا ہو جائے، اسلام کے اندر وومن رائٹس ہیں، اسلام کے اندر اینیمل رائٹس ہیں، اسلام کے اندر یہ چیز ہے وہ چیز ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکچرز آپ نے دے دیے، لیکچر تو دنیا کے اندر کہاں کہاں ہو رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر کہاں کہاں اتنے لوگ لیکچرز میں ہیں، اسلام کے نام کے چینلز کھلے ہوئے ہیں جو دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، پیس چینل ہے، کیا کچھ نہیں ہے، اتنی بکس لکھی جا رہی ہیں، کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے، بلاگز ہے، اتنا کچھ اویلیبل ہے، لیکن کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے آؤٹ پٹ بنتا ہوا، کوئی فاسٹ آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہا جو آنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو کہا جا رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہیں. اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے اور امن ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر اسلام کے قوانین فالو کیے جائیں وہاں پہ امن ہوگا، وہاں پہ ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی. لیکن اس وقت دیکھیں تقریباً ساری مسلم کنٹریز تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، تو پورا ویسٹ، پوری دنیا ہماری بات کیوں مانے گی؟ ہم جتنا مرضی کہتے رہے کہ مائنورٹیز کے حقوق ہوتے ہیں، مائنورٹیز کو تحفظ حاصل ہے، اور اسلام ہی تھا جس نے سب سے پہلے تحفظ دیا تھا، ورنہ پہلے تو میسیکر ہویا کرتا تھا مائنورٹیز کا اپنے اپنے علاقوں کے اندر. نظر تو نہیں آ رہا کہ لاہور کے اندر کیا ہوگا ابھی جوزف کالونی کے اندر. بلکہ دوسری چیزوں کو چھوڑیں، ہم تو مسلمان ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں، دو اپنے فرقے کا نہیں ہے، آپ کی بات نہیں مان رہا، بس آپ تو بس اب واجب القتل ہو گئے ہیں، اب تو آپ کو مارنا فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ میری بات نہیں مان رہے. تو یہ ہماری اپروچ ہے اگر ہے، تو ظاہری بات ہے اسلام میں کہاں پھیلنا ہے. وہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ عجیب ہپوکریٹس ہیں، یہ لوگ دعویٰ وہ کہہ رہے ہیں جو نظر نہیں آ رہا، جو جھوٹ بولتا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے، جو ایمانداری نہیں دکھاتا، اور جو گالی گلوچ کرتا ہے، یہ بندہ پکا منافق ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں باقی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سب ایسے کیسے ہی ہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں بالکل، ہماری سوسائٹی بھری پڑی ہے. چاہے ہم لوگ جتنا مرضی امریکہ کے الائے بننے کی کوشش کر لیں، جتنا مرضی کلوز آ جائیں، وہ پھر بھی ہماری چیزوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. اس قدر انسلٹنگ چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان سے کوئی فلائٹ ڈائریکٹ امریکہ نہیں جا سکتی. کیوں؟ ان کو ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کو ایف آئی اے کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، کہیں اور اتریں گے یہ جا کے، وہ دبئی ہو سکتا ہے، وہ ابوظہبی ہو سکتا ہے، وہ بارسلونا ہو سکتا ہے، وہ مینچسٹر ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور ملک ہوگا دنیا کا، وہ وہاں سے لوگ دوبارہ اتریں گے، دوبارہ سیکورٹی چیک ہوگا، پھر ہمارے ملک میں آئیں گے. تو کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے ثابت بھی، واقعی یہی ثابت کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ فراڈی ہیں سارے کے سارے، ہم جھوٹے ہیں ہم لوگ. تو بہرحال اسلام کے اندر کیا ہے کہ جو چیز کہی جا رہی ہے اس کو عملاً کر کے دکھاؤ. پہلے اس چیز کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہوا ہے. ان لیکچرز میں سے ایک لیکچر ہے یہ اس ٹاپک کے اوپر، اس کا نام ہے شہادت علی الناس، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نے تم لوگوں سے قیامت والے دن پوچھنا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں شہادت علی الناس کیا ہوتا ہے، ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا شہادت علی الناس کیا چیز ہے، کہ دوبارہ بولیں کیا لفظ ہے یہ، ہم لوگوں کو تو پروناؤنس کرنا بھی نہیں آئے گا کہ یہ لفظ ہے کیا. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے پوچھنا ہے، وہ میں نے ساری آیات اور احادیث کوٹ کی تھی اس کے اندر. تو جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے. اسلام اکیڈیمک ریلیجن نہیں ہے، اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے، تو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے. ہم نے وہ سوسائٹی کریٹ کرنی ہے جو اسلام ڈیزائر کر رہا ہے. اب اس کے اندر اس چیز کو کریٹ کرنے کے لیے اگر آپ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں، تو ہر بندہ تو امن پسند نہیں ہوگا. کیا ایک کرمنل، ایک چور، ایک ڈاکو، لٹیرے جو زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، جو اغوا کرتے ہیں، جو اس بزنس میں ملوث ہیں، ایک گناہ وہ ہے جو آؤٹ آف ڈیسپریشن ہوتا ہے، کوئی بندہ واقعی ڈیسپریٹ ہو کے اس نے چوری کر لی تھی. لیکن ایک وہ ہے جو کہ ایک بزنس بن چکا ہے، ایک پورا نیٹ ورک آف بزنس ہے، کہ جو اغوا ہوتے ہیں یہ نیٹ ورکس ہوتے ہیں، گینگز کے گینگز ہوتے ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہوں گے، جو لوگ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے ہوں گے کہ بچوں کو، خاص طور پہ لڑکیوں کو اغوا کر کے دوسرے ملکوں میں ہیومن اسمگلنگ کرنی ہے. یہ بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل گینگز بنے ہوئے ہیں، یہ انٹرنیشنل مافیا یہ ہے. اور جو اسمگلرز ہیں، کیا یہ ہمارے کہنے سے باز آ جائیں گے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ آپ نہ کریں، یہ گناہ کی چیز ہے، تو وہ چھوڑ دیں گے بس؟ کیا باقی یہ گناہ کی چیز ہے، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا اس بارے میں، کبھی چھوڑ دیں گے اس بات کو؟ نہیں چھوڑیں گے. اس کے میں نے ایون یہ بھی بات سمجھائی تھی کہ جو اسلام کے اندر ڈیویشنز آئی ہوئی ہیں، جو باتیں پہلے نہیں تھیں اور وہ باتیں زیادہ بعد میں آ گئی ہیں، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے اندر ہے، یہ جو زیادہ پیری مریدی والا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں، اور عرس ہو رہے ہوں گے اور فلانی چیز ہو رہی ہوگی، یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ان لوگوں کو اگر خالص قرآن اور حدیث کے اوپر سمجھایا جائے کہ بھائی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح نہیں کرتے تھے. اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ بندہ یہ آپ مخدوم بنے ہوئے ہیں، گدی نشین بنے ہوئے ہیں، ملکوں کے دورے کیے جا رہے ہیں، باہر پھرے جا رہے ہیں، لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور آپ مرید کے مرید آپ کو لا کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، اور آپ کے وہاں پہ لنگر چل رہا ہے پورا. یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی؟ آپ کو بے شمار احادیث کے اندر یہ ملے گا کہ ایک ان نون شخص آتا تھا مدینہ کے اندر، اور وہ آ کے پوچھتا تھا تم میں سے محمد کون ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ، ہر چیز نارمل ہیومن بینگز کی طرح تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دیکھ کے کچھ نہیں لگتا تھا کہ یہ بندہ نبی ہے کہ یہ بندہ نبی ہے. جب مدینہ کے مسلمان لوگ وہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے قبیٰ پہنچے تھے, تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا جب استقبال کیا تھا تو وہ حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ کے ان کے آس پاس بیٹھ گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال زیادہ سفید تھے, اس طرح نوبل ان کا تھا. تو یہ تو جتنے بھی آج کل بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں, یہ کہیں سے لگتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہیں. ان کو سمجھایا جائے کبھی بات مانیں گے؟ نیور. کیوں؟ ناٹ جسٹ بیکاز آف ریلیجیس ریزنس, بلکہ یہ کیوں ہے, یہ اکنامک ریزنس کی وجہ سے ہے. ان کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو مصیبت پڑی ہے بی آئی ٹی کرنے کی, وہ جاب کریں, وہ یہ سی شارپ لینگویجز پڑھیں گے, ان کو ضرورت پڑی ہے نہیں. ان لوگوں کو تو ان کی نسل در نسل کو مفتی کا پیسے مل رہے ہوں گے. کون دے رہا ہوگا پیسے؟ مرید لا کے دے رہے ہوں گے. کیوں؟ سب کو ٹوپی بنائی ہوئی انہوں نے کہ ہمیں لا کے تم دیتے رہو, ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو, تم لوگوں کا ہمارے پاس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے. ایسے تمام لوگوں کو جن کا اکنامک ریزنس کی وجہ سے, پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے جو لوگ ظلم کے اوپر اڑے ہوئے ہیں, یہ لوگ دعوت تبلیغ سے اسلام کے راستے پہ نہیں آئیں گے. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ایک خاص لیول تک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے پہلے پاور گین کرو, جب اسٹرینتھ اتنی آ جائے تو اس کے بعد تم لوگوں نے اب گناہ کو ہاتھ سے روکنا ہے. وہ میں نے حدیثیں اس کے اندر سنائی تھی, اب گناہ کو ہاتھ سے روکنا ہے. جب گناہ کو ہاتھ سے روکتے ہیں تو ظاہری بات ہے آن دی ادر سائڈ ریٹیلیشن شروع ہوگا. جو ریٹیلیشن شروع ہوگا وہ ڈفرینٹ قسم کا ریٹیلیشن ہوتا ہے, جس طرح مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر ہوا تھا کہ جو اہل ایمان تھے ان میں سے کچھ کو مارا بھی گیا تھا, اس دور کے اندر بوائیک آؤٹ بھی کیا گیا تھا 3 سال کا شیب بنی ہاشم کے اندر, ان کو نکالا بھی گیا تھا, ان کو مارنے کی بھی سازش کی گئی تھی, اس طرح کے تمام اقدام ہوں گے. لیکن بالآخر آخری درجہ کیا تھا؟ قتال کا مرحلہ آ گیا تھا, جنگ کا مرحلہ آ گیا تھا. پچھلے چند سالوں کے اندر اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہم لوگوں کو انہوں نے بنا دیا بالکل بکری بنایا ہوا ہے. اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا تھا, اسلام ٹیررسٹ, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت اچھے ہیں, ہم دیکھیں ہم بہت پیس لوگ ہیں, ہم یہ ہیں وہ. ایک دفعہ ہمیں ویزا تو دیں, دیکھیں میں کتنا اچھا آپ کی غلامی کر کے دکھاؤں گا, بس مجھے ایک دفعہ ویزا دیں, میں دیکھنا کتنا اچھا بندہ بن کے دکھاؤں گا آپ کو. یہ ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بن چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد, میں نے بتایا تھا کہ 6 مہینے لگائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. جیسے ہی اسٹرانگ ہو گئے تھے 7ویں مہینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز, ملٹری ایکسپیڈیشنز بھیجنے شروع کیے تھے جو قریش کے کافروں کو روکتے تھے جا کے. ہم نے تو سنا ہوا ہے کہ پہلی جنگ ہوئی تھی بدر کی, نہیں, اس سے پہلے 8 مارکے ہوئے تھے, ان میں سے 4 غزوات تھے اور 4 سرایا تھے, وہ جنگیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہیں لیا تھا. پہلے 3 پھر 4 غزوات اور آخر میں دوبارہ اس طرح ہوا تھا. پہلی جو تھی اس کے اندر 7ویں مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو اسلام کا جھنڈا دے کے ان کے اندر تقریباً 30 مسلمانوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کے, وہ قریش کا ایک قافلہ آ رہا ہے جس کو ابو جہل لیڈ کر رہے ہیں, تجارتی قافلہ, لڑنے کے لیے نہیں آ رہا, جاؤ اس کو انٹرسیپٹ کرو. گئے تھے, یعنی کہ لڑ پڑے تھے, حملہ کر دیا, قتل و غارت کر دیا تھا, صرف ان کا راستہ روکا تھا. وہاں سے ابو جہل, اب بندہ بھی ابو جہل جیسا اگریسو بندہ آ رہا تھا, یہاں پہ حضرت حمزہ یہ خود بھی کافی اگریسو نیچر کے تھے, آمنے سامنے ہوئے دونوں, لڑنے کے قریب تھے لیکن نہیں لڑے دونوں لشکر, کیونکہ وہ ان کی طرف سے, مشرقین کی طرف سے ایک بندہ نے آگے کہہ دیا تھا ہم لوگوں نے لڑنا نہیں ہے, ہم ایک ہی قوم ہیں, ہم ایک اپنے ہاتھوں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے, تو نہیں لڑے تھے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس طرح ہوا, اس طرح یہ تمام مراحل چلتے رہتے. ان میں سے میجورٹی کیسز میں یہ ہوا تھا کہ جب مسلمان گئے تھے تو وہ راستہ نہیں روک سکے تھے بلکہ لیٹ ہو گئے تھے. کہنے کا مطلب کیا ہے, جس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں گے, مسلمان کیا کر رہے تھے, رسول اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کیا تھی, تھوڑا سا پنگا لینا ہے ہم نے قریش کے ساتھ, ہم نے وہ حالات پیدا کرنے ہیں تاکہ یہ آئیں لڑنے آئیں ہم سے, ہم نے پنگا لینا ہے ان کے ساتھ. ہجرت کے وقت آیات نازل ہوئی تھی, سورہ حج کی آیت 39 کے اندر ہے, او زین للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اب میری طرف سے تم میں سے ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ جن کے اوپر ظلم ہوتا آیا تھا کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں, اب وہ پتھر کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں, تلوار کا جواب تلوار سے دے سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن آئی تھی. دو چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے پرمیشن, ایک ہوتا ہے آرڈر, دیٹ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے. پہلے منع تھا, اب کیا تھا, پرمیشن اللہ تعالیٰ نے دے دی, سورہ حج کی آیت ہے یہ. جب اس کے بعد اجازت دے دی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکسپیڈی 6 مہینے پھر بھی ویٹ کیا تھا, 6 مہینے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم یہ کرنا شروع کر دیا. اس دوران جو مسلمان تھے ان میں سے جو ویک مسلمان تھے, جو منافقین کی کیٹیگری میں زیادہ تر فال کرتے تھے یا کمزور ایمان کی کیٹیگری میں فال کرتے تھے, وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ کیوں پنگا کیوں لے رہے ہیں ہم اس طرح کا, بھائی اگر آپ اسے لڑ رہے ہیں تو بالآخر کیا ہوگا, وہ لڑنے آ جائے گا. تو قریش سے کیوں لڑ رہے ہیں ہم لوگ؟ زیادہ تر کیوں لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں؟ جن لوگوں کا بزنس ہوتا ہے, جو بزنس مین کیٹیگری ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ڈرپوک کیٹیگری ہوگی. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے, مالدار بندہ ہمیشہ ڈرپوک بندہ ہوتا ہے. پھر جن کے اندر کمزور ایمان تھا, جن کو اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ اگر میں مرا جاؤں گا اس کے اندر تو مجھے اللہ تعالیٰ اجر دیں گے, اس بارے میں ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں میں اجر دیں گے نہیں دیں گے, لیکن بہرحال میرا فی الحال تو ستیاناش ہو جائے گا میرا. بائی نیچر جو لوگ ویسے ڈرپوک تھے کہ لڑنے سے ڈرتے تھے کہ نقصان ہو جائے گا, جسمانی نقصان ہوگا, میں مر بھی سکتا ہوں بھائی, وہ میری ٹانگ کٹ جائے گی, کچھ ہو جائے گا, یا میرا فلانا ریلیٹو نہ مارا جائے. تو ڈرپوک بزدل لوگ یا منافق یا کمزور ایمان والے یا جو بزنس مین جو پیسے والے تھے, جن کو تھا کہ یار اب تمہارا پیسہ جائے گا, خراب ہوگا, کیا کریں؟ جس طرح پاکستان کے اندر کیا ہے, جس کے پاس ذرا تھوڑا سا زیادہ پیسہ ہے اس نے ڈول نیشنلٹی لی ہوتی ہے, تھوڑا سا مسئلہ خراب ہوگا, ہم بھاگیں گے کینیڈا, بھاگیں گے ہم لوگ, ہم بھاگیں گے آسٹریلیا, بھاگیں گے جہاں جہاں کہ ہم نے نیشنلٹی لی ہوئی ہے. جب حالات ٹھیک ہوں گے تب ہم واپس آ جائیں گے. جس کے پاس ذرا سا پیسہ ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے. تو اس طرح کا جو ایک کیٹیگری تھی, وہ ڈائریکٹ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو آ کے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ, اس طرح تو نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن ایک اندر ہی اندر ایک اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں کہ کیوں کہہ رہے ہو بھائی, کیا ہو گیا ہے. مسلمانوں کو سمجھاتے تھے, باقی عام مسلمانوں کو بھی لاجیکل, یہ کیا بات ہے کہ اس طرح جا کے لڑنا شروع ہو جائیں ہم لوگ ان کے ساتھ, اس سے بالآخر کیا ہوگا, وہ لڑنے آئیں گے ہم سے, تو اس طرح نہیں کرنا ہم نے. اور دیکھو قرآن کے اندر بھی کوئی آیت ایسی نہیں آئی, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, تو جب اگر کوئی جنگ ہوئی تو تب دیکھ لیں گے, اجازت دی ہے. لڑنے کے لیے تو نہیں کہا کہ جاؤ جا کے لڑو, گو اینڈ پک اے فائٹ, یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اجازت دی گئی ہے تمہیں. تو وہ اس طرح کر کے نرم کیا کرتے تھے باتوں کو. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو گئیں, وہ آیات سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے اور آیات سورہ محمد کے اندر بھی ہے. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت 20 کے اندر کہا ہوا ہے, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, اہل ایمان کے رینکس میں شامل ہیں, ان کا یہ کہنا کہ لولا نزلت سورۃ, کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیوں واضح صورت کیوں نہیں بیان کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا, ابھی کوئی واضح وحی تو نہیں آئی کہ قتال کرنا ہے تم نے, تو اللہ تعالیٰ نے ابھی بنگوس رکھا ہوا, اجازت دی ہے, تو ابھی کیونکہ کلیئر بات نہیں ہے اس لیے ہم نے نہیں لڑنا اس بارے میں. اور کچھ ان میں سے مسلمانوں میں سے ایسے بھی تھے جو کہ تھے تو ٹھیک اہل ایمان ہی کی سائڈ پہ تھے, لیکن وہ جوشیلے تھے, جذبات میں آ کے کہتے تھے کہ ایسی کی تحصیل لڑنے پہ تو آئیں تو ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے, جو دعوے کر رہے تھے. ان دونوں کیٹیگریز کے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی واقعی کوئی صحیح صورت کیوں نہیں نازل کرتے تھے جنگ کے بارے میں, قتال کے بارے میں. فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا قِتَالٌ, پھر اللہ تعالیٰ نے جب ایک واضح کلیئر کٹ حکم والی فیصلہ کن آیات نازل کر دی قتال کے بارے میں, اب کیا ان کا حال کیا ہو گیا؟ رأیت الذین فی قلوبہم مرض, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دل کے اندر بیماری ہے, حب دنیا, منافقت ہے جن کے اندر, جن کو دنیا کی محبت بہت, دنیا کی زندگی بہت محبوب ہے, اب ان کی آنکھوں کے اوپر اس طرح خوف طاری ہوا ہے کہ جس طرح ایک مردے کی آنکھوں کا حال ہو جاتا ہے کہ بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے اس طرح وہ گھبرا رہا ہوتا ہے, تو ابھی ان کی وہ حالت وہ کیفیت ہو گئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یہ فرمایا, الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم, کیا اس شخص کی طرف ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے کہ جن کو پہلے تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو, یہ مکہ کے دور کی بات ہو رہی ہے, اپنے ہاتھ روکے رکھو اگر تم پہ ظلم ہو رہا ہے تم نے آگے سے نہیں مارنا, کیا حکم کیا تھا؟ صبر کرو بس. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مارا جا رہا ہے تو مسلمانوں نے یہ تو نہیں کیا تھا کہ دو تین نے جا کے لڑے اور ان کو چھڑا کے آ گئے تھے, اس طرح تو نہیں کیا تھا, ٹالریٹ کیا تھا, برداشت کرو اسے. ہاں کچھ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے آزاد کر دیا تھا, لیکن جس طرح عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو تو اتنا مارا تھا ابو جہل نے کہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جان سے مار دیا تھا, ہلاک کر دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہا کرتے تھے؟ اے آل یاسر صبر کرو, حوصلہ رکھو, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. حکم کہتا صبر کرو, ہاتھ نہیں اٹھانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے کہ جن کو پہلے حکم دیا گیا تھا کہ اب آپ اپنے ہاتھ روکے رکھو, لڑنا نہیں ہے, اور کرنا کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, بس نماز پڑھتے رہو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو, لیکن لڑنا نہیں ہے. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ, تو پس اس کے بعد جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا, جب میں نے کہہ دیا کہ اب تم نے لڑنا ہے, پہلے تمہیں کہہ دیا کہ اجازت ہے, اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اب تم پہ فرض کر دیا گیا ہے, اب تم جاؤ لڑو جا کے ان سے, پری ایمٹ کرو, ظلم کو ختم کرنا ہے تم نے. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ, تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسرے لوگوں سے, قریش سے اس طرح ڈرنا شروع ہو گئے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا انہیں. او اشد خشیہ, یا اس سے بھی بڑھ کے زیادہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے ہیں. وقالو, اور وہ پکار کے کہہ رہے ہیں, ربنا لما کتبت علینا قتالا, اللہ تو نے ہم پہ کیوں قتال کو فرض کر دیا ہے, لولا اخرتنا الى اجل قریب, اور اس کو کیوں نہیں تھوڑی اور ڈیلے کر دیتے, اس کو اور تاخیر کر دیتے, اللہ اس کو کس طرح سے ڈیلے کریں, وہ یہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں. کل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو کہہ دیں, متاع دنیا قلیل, یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا, جو تم سامان جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے, بہت قلیل چیز ہے یہ. وآخرت خیر لمن اتقى, اور آخرت جو ہے یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے جو میرا تقوی اختیار کرے گا. ولا تظلمون فتیلا, اور تم میں ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ان آیات کے اوپر, اور خاص طور پہ جو ابھی ہم آیات پڑھ رہے ہیں, وہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوتبہ علیکم القتال, تم پہ میں نے قتال فرض کر دیا ہے. تو ظلم کو ایک سٹیج وہ تھا کہ دعوت تبلیغ تک بات پھیلاؤ, لیکن ایک خاص لیول پہ جب سوسائٹی نہیں سیدھی ہوتی تو اب سٹرانگ ہو اور اس کے بعد ایکٹیولی ریزسٹ کرو. اس کے اندر آخری مرحلہ ہے قتال کا. ہر بندہ صرف دعوت تبلیغ سے بات نہیں مانے گا, کہ ہر بندہ برائی کو صرف کہنے سے نہیں چھوڑتا. ایک کیٹیگری, ایک اسلام کے احکامات وہ ہیں جو اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پہ ان کے اوپر کوئی جرم نہیں کہا گیا, کوئی بندہ اگر قرآن نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تو پوچھنا ہے, لیکن دنیا کے اندر کوئی سزا نہیں ہے, اس کے اندر شریعت کے اندر کوئی سزا نہیں ہے. لیکن جھوٹ بولنے کی سزا ہے, چوری کی سزا ہے, بدکاری کی سزا ہے, ان چیزوں کی سزا, کسی کی توہین کرنے کی سزا ہے, کسی کا حق مارنے کی سزا ہے, پنشمنٹ ہے. تو جو لوگ کہنے سے بات نہیں مان رہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لاز انفورس کیے ہیں. یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ سب لوگ سیدھے ہو جائیں. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو بس ان شارٹ یہ بات ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. قتال کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ قتال فرض ہے تم پہ. میں نے تب یہ بہت بولڈلی کہا تھا کہ یہ کہنا جو ڈیفینس کرتے ہیں کہ نہیں, اسلام جو ہے وہ جتنے بھی جنگیں ہوئی تھیں اسلام کی تاریخ کے اندر وہ ڈیفینسو وارز تھیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر ڈیفینسو وارز ہوتی ہیں اسلام کے اندر ساری کی ساری, تو ڈیفینس تو باؤنڈری کے اندر ہوتا ہے. ڈیفینس تو باؤنڈری کے اندر ہوگا نا. پاکستان کی افواج پاکستان کا دفاع کریں گی, دفاع پاکستان کے اندر کریں گی نا. یہ تو نہیں کہ انڈیا کے اندر گھس جائیں, اسرائیل کے اندر گھس جائیں, امریکہ کے اندر چلی جائیں. امریکہ دنیا کے اندر یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے یا افینس کر رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر؟ آبویس بات ہے, عراق میں گھس گیا, صدام حسین نے کہیں اٹیک کیا تھا امریکہ کے اوپر, کیا کیا تھا اس نے؟ لیبیا نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ, فرانس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. یہ سارا افینس ہو رہا ہے. وہ اپنی آئیڈیالوجی پھیلا رہے ہیں, وہ اپنا دین پھیلا رہے ہیں. ان کا دین کیا ہے؟ سیکولرزم, ڈیموکریسی, بینکنگ سسٹم, یہ تین چیزیں ان کی ہیں جو وہ دنیا میں پھیلانا چاہ رہے ہیں. یہ ان کا دین ہے, یہ ان کا وے آف لائف ہے. ہمارا وے آف لائف کیا تھا؟ وہ اسلام, خلافت راشدہ اس دور کے اندر اگر کچھ حد تک وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, ورنہ تو بادشاہ موجود تھے وہاں پہ. اس کی میں نے ڈیٹیل وہاں پہ ایکسپلین کی بھی ہے لیکچرز کے اندر, ان کو سن لینا, ابھی آیات کی بات رہ جائے گی. ورنہ تو قتال کا مرحلہ لازماً آئے گا, ایک خاص سٹیج کے بعد قتال کی ضرورت پڑے گی. اب ایک اگلی بات جو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں, وہ ہمارے عقیدے سے اس کا تعلق. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عین ممکن ہے کہ ایک چیز جو تمہیں بڑی بری لگ رہی ہو, لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہوگا. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ, اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو تو بڑے پسند کر رہے ہو, مرے مرے جا رہے ہو اس کے پیچھے, لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو اس کے اندر. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اپنی لائف کو دیکھ لیں, ہماری اپنی چوائس, ہماری پسند ناپسند کتنی جلدی چینج ہوتی رہتی ہے. یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے, کچھ آپس میں لڑائی ہوگی, یہ تو مجھے زہر لگتا ہے, مجھے اس کی شکل دیکھنے کو میرا دل نہیں جاتا. آپ کو ہمیشہ سے کیا ایک ہی طرح کے کپڑے پسند تھے, ایک ہی طرح کے کھانے پسند تھے, آپ کے ایک ہی اسپورٹس فیوریٹ تھا, آپ کا ٹی وی پروگرام ایک ہی فیوریٹ تھا ہمیشہ؟ نہیں, آپ کا وے آف لائف ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور یہ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے. ہم ہر بندہ اس وقت سمجھتا ہے کہ نہیں, ہاں وہ میں پچھلے سال بے وقوف تھا, اب میں بہت سمجھدار ہوں. پھر اگلے سال کہتے ہیں کہ ہاں وہ میں نے بات غلط کی تھی, لیکن اب تو میں ٹھیک ہوں, اب تو میں صحیح کہہ رہا ہوں. हर बंदा अपने आप को करंट टाइम के ऊपर सही समझता है। बच्चा भी होगा वो भी कहेगा, मैं वो कह रहे हैं चलो सोने जाओ, कहें नहीं मैंने सोना अभी। अब आप लोग जब टीन एज की एज में पहुंच जाते हैं, तब जब बंदे को हो जाता है कि यार मैं मेरा हेयर स्टाइल, मेरे कपड़े, मेरा स्टाइल बात करने का, फिर हम फिल्में भी ऐसे देख रहे होते हैं हीरो हीरोइन वाली, तो हमने तो उनको अडॉप्ट करना होता है। अब उनको जब हमने अडॉप्ट करना, और अम्मी अबू हमें क्या अजीब तरीके से तैयार कर रहे होते हैं, अम्मी अबू को नहीं पता कि किस तरह होते हैं, पुराने हैं पेंडू हैं, इनको नहीं पता फैशन क्या है, स्टाइल क्या होता है, इनको नहीं पता। थोड़े और बड़े हो जाते हैं, फिर अम्मी अबू या बड़े समझा रहे होंगे कि बेटा पढ़ो, ध्यान दो, आगे ये चीज़ें फ़ायदा देंगी, उस टाइम बंदा कहता है यार ये फजूल बातें हैं। जब वो एज क्रॉस हो जाती है और जो लॉस होना था वो हो जाता है, फिर बंदा जब अंकल आंटी बंदा बन जाता है खुद, तो फिर वो रियलाइज़ करते हैं अम्मी अबू ठीक कह रहे थे मेरे। फिर जब वो खुद उसके अपने बच्चे हो जाते हैं, फिर वो कहता है देखो बेटा यूं ना करो, यूं करो, पढ़ा करो, ध्यान दिया करो, अब वो कहेगा अबू आप बेवकूफ़ हैं। तो यही नस्ल दर नस्ल जो है ये वो चीज़ चल रही होती है, हर बंदा अम्मी अबू की बात नहीं मानेगा, एक्सपीरियंस बंदे की बात नहीं मानेगा, हर एक्सपीरियंस बंदे को समझेगा कि इसको नहीं पता बात का। जब खुद धक्के खा के जब बात समझ लग जाती है, हार्ड वे सीख लेता है, फिर अगले को समझाता है यूं मत करना, यूं मत करना, पर अगले कहते हैं नहीं तुम गलत हो। ये हमारे अकीदे की बात होनी चाहिए कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर है, तो वो चीज़ मेरे लिए बेहतर है, चाहे मुझे अभी वो चीज़ ज़ाहिर नहीं हो रही। एक चीज़ के पीछे तुम मरे जा रहे हो, लेकिन हो सकता है वो तुम्हारे लिए उसमें शर हो। हमने तो हर एफर्ट कर ली लेकिन बिल आखिर वो हुआ नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं वो बिल आखिर वो चीज़ वही बेहतर थी जो मैं करूँगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे आके पूछते हैं हुरमत वाले महीने में किताल करने के बारे में क्या हुक्म है। असल में इसके पीछे एक वाकया हुआ था, हुरमत वाले महीने की जब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल जब से आबाद हुई थी मक्का के अंदर, हुरमत वाले महीनों को ऑब्ज़र्व किया जा रहा था, उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी। हुरमत वाले महीनों में ना काफिले लूटे जाते थे ना जंग की जाती थी, आगे पीछे लूटते रहे जो मर्जी करते रहे, लेकिन इन महीनों में हमने नहीं करना। ये जो मैं आपको बता रहा था कि बदर से पहले, ग़ज़वा बदर से पहले जो 8 मार्के हुए थे, उनमें से आखिरी जो था उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको बहुत छोटे ग्रुप के साथ 8 और एक रवायत के अंदर 12 इतने लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लम ने रवाना किया था कि मक्का की तरफ रवाना हो जाओ, ये लेटर है मेरा तुम्हारे पास, इसको खोलना नहीं है जब तक 2 दिन का तुम ट्रैवल नहीं कर लेते। तो उन्होंने इसने किया, ट्रैवल करना शुरू किया, और इतने कम रिसोर्सेज के साथ गए थे कि एक ऊँट था 2 बंदों के लिए, यानी कि अगर तो 8 लोग थे तो संभलने सिर्फ 4 ऊँट थे, अगर 12 लोग थे तो संभलने सिर्फ 6 ऊँट थे। जब 2 दिन का रास्ता तय कर लिया, खत खोल के देखा कि ऑर्डर क्या था, बाप से सलम ने क्या हुक्म दिया था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि तुम लोगों ने मक्का से आगे नखला जगह जाना है, नखला ताइफ और मक्का के दरमियान में है, तो मक्का से गुजर के, यानी कि इतनी डेंजरस जगह पहुँचा रहे थे रसूल सल्लम उन्हें कि तुम यहाँ से निकल के वो मक्का पहुँचो जो एग्जैक्ट जो क्रैश की जगह है वहाँ पहुँचो, उससे आगे जाके नखला जाके वहाँ तुमने अपने आप को कैंप करना है, और वहाँ पर जो भी नकलो हरकत हो रही होगी वो तुमने आके मुझे रिपोर्ट करनी है। उसमें एंड में ये भी लिखा हुआ था कि क्योंकि ये एक डेंजरस मिशन के ऊपर मैं भेज रहा हूँ, इसलिए तुम में से अगर कोई वापस आना चाहता है तो उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो वापस आ सकता है। तो उन्होंने इस तरह किया, अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला ने अपने साथियों से पूछा कि ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है, बताओ क्या है। सब ने कहा कि हम जाएंगे, आप सजन में जो हुक्म दिया हम जाएंगे वहाँ पे। रास्ते में ये हुआ कि उनमें से 2 साथी ऐसे थे, आराम किया था तो ऊँट गुम हो गया, तो वो 2 पीछे रह गए वहाँ पर, बाकी उन्होंने कंटिन्यू किया ट्रैवल, वो नखला पहुँचे वहाँ पर कैम्प कर लिया। उसी दौरान हुआ ये कि मुशरिकीन का एक काफिला गुजर के जा रहा था जो ताइफ से मक्का जा रहा था, उन्होंने भी कैम्प किया और इन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। अब ये लोग वहाँ पे ये हो गया कि ये कहीं ये हम पे अटैक ना करें, इनको ये होगा कि हम पे अटैक ना करें, रात हो रही थी और ये भी खौफ था कि ऐसा ना हो कि हम रात को तो हम सोएं, ये लोग रातों रात मक्का पहुँचे और वो मक्का वाले हमें कहीं पकड़ लें, क्या किया जाए। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि वो मक्का पहुँचे, हम मक्का पहुँचने से पहले ही उनको हम पे उन पर अटैक कर लेते हैं। इन्होंने इस तरह किया, हमला किया, मुसलमानों में से कोई भी मारा नहीं गया, लेकिन उनमें से मुशरिकीन में से 1 कत्ल हुआ, 2 को कैदी पकड़ लिया इन्होंने, बाकी दूसरा भाग के वहाँ मक्का पहुँच गया। ये इनको पकड़ के ले आए, लेकिन आए भी फ़ौरन स्पीड स्पीड पहुँचे कि अब ताकुब होगा इनका, पीछे ताकुब होगा। वो शख्स गया वहाँ पे जो मक्का पहुँचा था, उसने जाके ऐलान कर दिया कि इन्होंने तो हम पे हुरमत वाले महीने में हमला कर दिया है, क्योंकि उन सहाबा जो थे उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया था कि ये रजब के आखिरी तारीख थी। वहाँ पर जब मदीना पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लम भी नाराज़ हुए उनके उनसे कि ये तुम लोगों ने वाकई गलत किया है, ایک تو حرمت والے مہینے میں کیا, اوپر سے میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا, میں تمہیں کیا کہا تھا کہ وہاں جاؤ, جواب کے بارے میں جا کے رپورٹ لا کے دینی ہے, صرف اپنی پریزنس شو کرو تاکہ مکہ والے اس قدر الرٹ ہو جائیں کہ یہ تو ادھر تک پہنچ گئے ہیں, ہمارے پیچھے پہنچے ہوئے ہیں. کوئی بالفرض کوئی خبر آئے یہاں پہ کہ جی بلوچستان کے اندر وہ جو بندہ پکڑا ہے وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, تو آنکھیں کھلیں گی کہ یار انڈیا کا ایجنٹ بلوچستان پہنچا ہوا ہے. یہ اقدام تھا, امپریشن یہ دینا تھا, لیکن مسلمانوں سے یہ غلطی ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام مال غنیمت قبول کیا, ادھر سے پہلے پہنچ گئے مشرقین مکہ پہنچ گئے وہاں سے لڑنے کے لیے نہیں کہ ہمارے جو قیدی آئے ہیں ان کو واپس کرو, اور تم لوگوں نے یہ کیا حرکت کی ہے, تم لوگوں نے یہ سچویشن بن گئی تھی. وہ مسلمان پریشان ہو گئے تھے, وہ آئے تھے پیسے دینے کے لیے کہ ٹھیک ہے ہم جو تم نے قیدی پکڑ لی ہے نا ہم ان کی پرائز پے کرتے ہیں, واپس ہمیں دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میں تب تک رہا نہیں کروں گا جب تک ہمارے جو دو پیچھے رہ گئے وہ پہنچ نہیں جاتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ یہ نہ کہ یہ ان کو پکڑنے کی کوشش کر لیں. پھر اسٹریٹجی کے طور پہ اس نتیجے میں ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویٹ کیا ان کا. وہ مسلمان جب دونوں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے رہا کر دیتے. ان میں سے ایک شخص ایمان لے آیا, جو ان میں سے ایمان لے آیا اور اس نے مدینہ رہنے پسند کیا, اور ایک اور شخص عثمان جو تھا وہ کافر ہی رہا اور وہ آزاد ہونے کے بعد مکہ چلا گیا. اس پس منظر کے بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی دیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حرمت والے کے مہینے کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے, جنگ کرنا کیسا ہے. تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اس میں تو جنگ کرنا واقعی بہت بڑا گناہ کی بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا, اس کا کفر کرنا, مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور بھی بڑا گناہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ڈیفینڈ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ایکشن کو کہ انہوں نے یقیناً غلط کیا ہے, لیکن کیا تم لوگ ٹھیک کر رہے ہو؟ تم لوگ تو اللہ کے راستے کا انکار کر رہے ہو, اللہ کے راستے سے روک رہے ہو, مسجد حرام سے روک رہے ہو, وہاں جانے نہیں دے رہے, بلکہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو تم نے نکال دیا اس سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہے کہ اللہ کا کفر کرنا اور یہی حرکتیں کرنا. اور جو فتنہ تم لوگ کو پیدا کر رہے ہو یہ ایک قتل کی نسبت زیادہ بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں مسلمانوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ مشرکین تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ نہ سمجھو کہ اگر تم لوگ ابھی پیس کا سفید جھنڈا لڑانا شروع کر دو تو یہ بھی امن میں آ جائیں گے. یہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ تمہارے دین سے تمہیں مرتد نہیں کر دیتے, تب تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ جس حد بھی یہ استطاعت رکھیں گے, طاقت رکھیں گے, انہوں نے یہی کام کرنا ہے. ابھی ہم لوگ جتنا مرضی کہنے کی کوشش کر لیں کہ ہم پرو امریکہ ہیں, ہمارے ملک میں جمہوریت ہے, ہم لوگ یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, فلانی ہے, ڈیموکریسی آ گئی ہے, امریکہ کو خوش کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ان لوگوں نے نہیں پیچھا چھوڑنا. تم لوگوں کو یہ برباد کر کے, اس ملک کو تباہ کر کے چھوڑنا ہے, کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ لگا ہوا ہے اسلام کا, لگا ہوا ہے, اٹیچ ہوا ہوا ہے, سارا مسئلہ اسلام کے نام کا ہے. جب تک تم لوگوں کے نام کے ساتھ یہ دین لگا ہوا ہے ان لوگوں نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنا. تو اس چیز کو ذہن سے نکال دو کہ تم ان کے الائے بنو گے. ٹھیک ہے ایک ٹیمپرری اسٹریٹجی کے طور پہ کسی کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ مت سوچو کہ یہ تمہارے دوست ہیں, یہ مت سوچو کہ یہ تمہارے خلاف نہیں کچھ سازش کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اس بالکل اس میں نہ رہنا. تو جو کوئی کمپرومائز کرنا شروع ہو گیا تم میں سے اپنے دین پہ اور وہ اسی حال میں پھر مرا, تو پھر وہ پھر پکا کافر ہے, اس کے میں تمام اعمال جو اگر اسے نیکیاں کی بھی تھی ضائع کر دوں گا, میں دنیا آخرت میں کچھ نہیں اس کو ملنا. مسلمانوں میں سے اس وقت بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو کہ اسلام پہ صرف اتنا فالو کرنا چاہ رہا ہے جتنا کہ ہم بس اچھے رہیں ویسٹ کی نظروں میں. بس یہ ایک فیکٹ ہے کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں, اس ٹائم آسان کام ہے یورپ کے اندر اسائلم لینا, آپ کو ویزا مل جائے گا اگر آپ اپنے آپ کو شو کر دیں کہ میں احمدی ہوں قادیانی ہوں, آپ کو بڑی جلدی ویزا ملتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو آپٹ کر لیتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی اس وقت انکیش کر رہے ہیں کہ باہر جانے کا موقع ملے ہمیں, ہم کسی طرح سے ہمیں وہ اسائلم دیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگ دنیا کی خاطر اگر دین سے پھرنا شروع ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا یہ انجام ہونا کہ میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا. اور یہ لوگ یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں, جہنم کا ان کا ساتھ ہوگا ان کا, اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کی خاطر ہجرت کی تھی, اسلام کے اندر ہجرت کیا ہے؟ دار الکفر کو چھوڑ کے دار الاسلام میں آنا. ہم لوگ ہجرت کیا کرتے ہیں؟ اسلام کو چھوڑ کے, چاہے جیسا بھی ہے لیکن اس دار الاسلام ہے, دارالاسلام کو چھوڑ کے ہم لوگ دارالکفر میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اپوزٹ بات کر رہے ہیں، جو ہجرت کرے گا میری خاطر، ساری بات ایسا، جو آسٹریلیا، امریکہ، یورپ ان کو چھوڑ کے آئے گا تو دنیاوی اعتبار سے تو بیوقوفوں والی اس نے حرکت کی ہے، لیکن یہ کیوں کیا اس نے؟ اللہ تعالیٰ کہ میری خاطر کرے گا جو یہ کام، اور میری خاطر جو جہاد کرے گا، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں گے میرے اوپر اور میری بات کو مان لیں گے پھر عمل کریں گے اس کے اوپر، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جو کہ ہجرت کریں گے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو اللہ ہی کے راستے میں جہاد کریں گے، اولئک یرجون رحمت اللہ، چاہے دنیاوی اعتبار سے جو مرضی ان کو کہا جائے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اب ڈیزرو کرتے ہیں، یہ کوالیفائی کر گئے ہیں میری رحمت کے لیے. واللہ، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.